الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب بر الوالد المشرك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مسعود بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال والثالثة إني مريض فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفوسي بالثلث بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا والرابعة أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. یہ باب قائم کیا ہے کہ ماں یا باپ میں سے کوئی مشرک ہے کافر ہے غیر مسلم ہے تب بھی ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے گا ان کی خدمت کی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور رشتے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں رکھتے ہیں. رائے خدا میں سب سے پہلا تیر انہوں نے چلایا تھا, مستجاب الدعوات تھے. وہ فرماتے ہیں نزلت فی اربع آیات من کتاب اللہ تعالی, قرآن پاک کی چار آیتیں میرے سلسلے میں نازل ہوئی. پہلی آیت کانت امی حلفت اللہ تاکل ولا تشرب حتی افارق محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب ایمان لائے اور اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ چونکہ مشرکہ تھی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی کچھ پیوں گی نہیں یہاں تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ دو, اسلام سے نکل آؤ باز آ جاؤ. بعض روایتوں میں ہے کہ تم کو اسلام میں حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا اور میں تم سے راضی نہیں رہوں گی جب تک کہ تم اسلام نہ چھوڑو. چنانچہ انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا اور اس کی وجہ سے جب کمزوری لاحق ہوئی تو لوگوں نے زبردستی ان کے منہ میں لکڑی ٹھونس کر پھر جو ہے ان کو کھلاتے پلاتے تھے. بہرحال یہ اپنی ضد پر رہی کہ جب تک کہ تم اسلام نہیں چھوڑو گے وہاں تک میں کھاؤں گی نہیں. اب یہ کشمکش میں ہے. ویسے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے اس کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے میں اسلام نہیں چھوڑوں گا, تمہیں کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے مر جاؤ, ایسی 100 جانیں تمہاری اور مر جاؤ تو بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. تو چونکہ انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ اسلام نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے, ابھی اس میں بھی میری بات مانو, تو اس پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ اگر ماں باپ اصرار کریں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے, تو فلا تطیعہما, ان کی اس بات میں فرما برداری مت کرنا, ان کی بات مت ماننا, اور وصاحبہما فی الدنیا معروفا, البتہ اس کے باوجود دنیا کے اندر ان کے ساتھ دستور کے مطابق بھلائی کا سلوک کرتے رہو, یعنی اس کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ, خدمت کا معاملہ کریں, یہاں یہ بات ان کی مانی نہیں جائے گی. ایک تو یہ آیت نازل ہوئی, بس ثانیت ہو دوسری آیت, بس اسی پہلے والی آیت کی وجہ سے اس روایت کو یہاں لائے ہیں کہ قرآن پاک میں اس آیت میں ماں باپ اگر غیر مسلم ہیں تو بھی ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا, اگر وہ کوئی ایسی بات کا حکم کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو تو اس میں البتہ ان کی بات مانی نہیں جائے گی. دوسری آیت فرماتے ہیں, انی کنت اخذت سیفا عجبا, کہ میں نے ایک تلوار مال غنیمت میں سے اٹھائی تھی اور جو مجھے بہت اچھی لگی. یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے, غزوہ بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس وقت تک مال غنیمت کے سلسلے میں ابھی کوئی تفصیلی حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جہاں مال غنیمت جمع کیا گیا تھا میں نے وہاں ایک تلوار دیکھی اور وہ مجھے بہت پسند آئی, میں نے اس کو اٹھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. فقلت یا رسول اللہ حب لی ہذا, کہ اللہ کے رسول یہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیجیے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس رکھ تو جاؤ, جہاں سے لیے وہاں واپس رکھ. کہا میں واپس رکھنے کے لیے گیا, ڈالا, پھر بھی میرے جی نے نہیں مانا, پھر میں نے اٹھایا اس کو اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور پھر عرض کیا کہ مجھے یہ عنایت فرما. حضور نے اور سختی سے فرمایا کہ کہا نا تم کو واپس رکھ دو, کیوں نہیں جاؤ واپس رکھ. کہا پھر رکھا, پھر جی نہیں, پھر لے کے آیا, پھر حضور نے ڈانٹ کر کے کہا, پھر میں واپس رکھ کر کے آیا اور حضور کے پاس پہنچا ہی تھا یہ آیت نازل ہوئی, یہ سلون کمین الفال قل الانفال للہ بر رسول فاتقوا اللہ واتقوا ذات بینکم, یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, یعنی جو فیصلہ اللہ کا رسول اس سلسلے میں کریں گے وہ ماننا ہے تم کو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ بھئی یہ آیت نازل ہوئی اور مجھے اختیار دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جاؤ تلوار لے آؤ میں نے تم کو دے دی, کیونکہ اس وقت تک کوئی حکم آیا نہیں تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھنے کا حکم دیا تھا. یہ آیت بھی کہتے ہیں کہ نازل ہوئی. وہ سال تیسری آیت, انی مریض تو فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا, یہ حجت الوداع کا واقعہ ہے, بہت سخت بیمار ہو گئے تھے اس وقت یہ اور ان کو اپنے بچنے کی امید نہیں رہی. کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. فقلت یا رسول اللہ انی اريد وانا اقسم مالي, کہ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وصیت کے طور پر اپنے مال کو تقسیم کر لوں. دوسری روایتوں میں ہے کہ میرے وارثوں میں کوئی ہے نہیں سوائے ایک لڑکی کے, یعنی اولاد کے اعتبار سے, ورنہ دوسرے اسباط یعنی رشتے کے اعتبار سے چچا یا خاندان کے دوسرے حضرات تھے کہ لڑکی کا مقررہ حصہ دینے کے بعد باقی ان کے پاس جاتا تھا, لیکن ویسے سیدھے جس گجراتی کہتے سیدھی لٹی کے وارثداروں میں ایک لڑکی تھی. تو کہا کہ میری وارثوں میں ایک لڑکی ہے اور وہ بھی گویا صاحب حیثیت ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کی وصیت کر جاؤں. پہلے تو پورے مال کی اجازت مانگی, منع فرمایا, پھر دو تہائی کی, پھر منع فرمایا, پھر آ گیا فوسی بن نصف, کیا آدھے مال کی وصیت کروں, تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. پھر فرمایا کہتے ہیں میں نے عرض کیا تہائی مانگی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اجازت دی کہ ہاں تہائی کی وصیت کر سکتی اور وہ بھی زیادہ ہے. اسی لیے ویسے تو زیادہ سے زیادہ تہائی کی وصیت کی جا سکتی ہے لیکن اس سے کم کی کرے تو اچھا ہے. کہتے ہیں فکان الثلث بعدہ جائز. اس کے بعد گویا یہ حکم آ گیا شریعت میں کہ ایک تہائی کی وصیت کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں انہوں نے آیت کا حوالہ نہیں دیا والثالث کہہ کر کے. تو ویسے یہی روایت اور دوسری سند سے حضرت یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے. اس میں انہوں نے وہ تیسری آیت جس کا حوالہ دیا اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں جب شروع میں اسلام لایا بہت غریب تھا. میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال, حضرت صہیب, ایسے جو فقراء مسلمین میں سے تھے, تو کہتے ہیں ہمارے متعلق مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم تو آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ گھٹیا قسم کے کم درجے کے آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں, کیسے ہم آئیں, ان کو آپ الگ کرو. یہ تو وہ لوگ ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے آ کر ابو طالب سے کہا, یہ عتبہ ابن ربیعہ, شیبہ ابن ربیعہ اور دوسرے لوگوں نے ابو طالب سے آ کر کے کہا کہ آپ کے بھتیجے جو بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں سنیں, لیکن ان کی مجلس میں تو ہر وقت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی ہمارے غلام تھے, جن کو ہم نے آزاد کیا یا جن کے ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے, معمولی اور گھٹیا اور کم درجے کے سمجھے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں, ان کو اپنی مجلس سے الگ رکھیں, الگ کریں. تو میں ہم ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں, ان کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم کہہ دیں کہ بھائی تم یہاں نہ رہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اگر وہ آ کے اس بنیاد پر بات سن لیتے ہیں تو کیا اشکال ہے. لیکن اس پر فوراً قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا ما علیک من حسابہم من سورہ انعام کی آیت. وہ جو ہے وہ تو سورہ کہف کی ہے, وہ الگ ہے. ما من حسابک علیہم من شیء وما نہیں ماں علیہ کمن حساب امن شہین و مام حساب کے علیہ امن شہین فال تھا. بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا نہیں سکتی, ان کو آنا ہو تو آوے ورنہ جاوے, ورنہ آپ کو ان کو اپنی مجلس سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کیونکہ اس تیسری کا جو حوالہ دیا اس میں کسی آیت کو انہوں نے ذکر نہیں کیا, لیکن مسلم شریف کی روایت میں تیسری آیت یہ ہے. والرابعہ اور چوتھی آیت کا انی شربت الخمر مع قوم من الانصار, میں نے شراب پی کچھ انصار کے ساتھ. کہا میں جا رہا تھا, کچھ انصار اور مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے, اونٹ کا سر اور کچھ گوشت وغیرہ کھانے کے لیے اور شراب رکھی ہوئی تھی, اور اس وقت تو ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. مجھے کہا تم بھی آؤ. کہا میں بھی گیا. وہ کھایا گوشت اور شراب پی, اور شراب پینے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسی بات کی جس میں مہاجرین کی تعریف کی اور مہاجرین کے مقابلے میں انصار کو کم درجہ بتلایا. تو کہا کہ ایک انصار نے اٹھ کر کے اونٹ کی جو شانے کی ہڈی ہے وہ لے کر کے مجھے ماری, تو میرا سر پھاڑ دیا. وہ پیے ہوئے تھے سب, یہ بھی وہ بھی. تو کہتے ہیں اس پر پھر, اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, شکایت کی, اس پر وہ شراب کی حرمت والی آیت نازل ہوئی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ آیت نازل ہوئی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا اس میں. حدثنا الحمیدی قال حدثنا ابن عینة قال حدثنا هشام بن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرتني اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت اتتني امي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفاصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، بڑی صاحبزادی. ان کی ماں اسلام نہیں لائی تھی، حضور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طلاق دی، زندہ تھی. غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ کے ساتھ صلح ہوئی، تو اس صلح کے بعد پھر مکہ والوں کا مدینہ آنا جانا شروع ہوا. جب تک کہ یہ صلح نہیں ہوئی تھی تو آپس کی عداوت، دشمنی اور جنگوں کی وجہ سے کوئی آتا نہیں تھا مدینہ، لیکن اس کے بعد تو پھر مدینہ منورہ آنا جانا شروع ہوا. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ماں بھی اسی زمانے میں، یعنی صلح کے بعد جو زمانہ تھا آپس کی صلح اور امن و امان کا، میری ماں کچھ امید لے کر کے آئی میرے پاس. مشرکہ تھی، غیر مسلم تھی، گویا اس امید پر آئی کہ میری بیٹی میری کچھ مدد کرے. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ جب وہ آئی تو میں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے بعد ہی تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کر سکتا ہوں. چنانچہ کہتے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کروں، وہ مشرکہ ہے اور امید لے کر کے آئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جی ہاں، بس یہاں تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ماں باپ میں سے کوئی غیر مسلم ہو تو بھی ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے، دنیا میں تو ان کے ساتھ اس میں سلوک کیا ہی جائے گا. سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اسی سلسلے میں نازل فرمائی: لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم. جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی اور تم کو وطنوں سے، اپنے آبادیوں سے نکالا نہیں، ان کے ساتھ تم بھلائی کا سلوک کرو اور انصاف سے پیش آؤ، اس میں اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں فرماتے. یعنی جن کے ساتھ تمہارا جنگ کا معاملہ، لڑائی کا معاملہ نہیں ہے اور وہ غیر مسلم ہیں اور ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا چاہو تو کر سکتے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد العزیز ابن مسلم عن عبد اللہ ابن دیناری قال سمیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانہ یقول را عمر رضی اللہ عنہ حلتا سیرا تباع. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ایک سفید ریشم کا جوڑا، داڑھی والا، لیٹی والا، بکتے ہوئے دیکھا. ایک آدمی بیچ رہا تھا. اتاری دے تمیمی کہتے ہیں وہ شخص وہاں کسرا کے پاس گیا تھا اور کسرا نے اس کو وہ جوڑا انعام اور ہدیے میں دیا تھا، وہ آ کر کے بازار میں فروخت کر رہا تھا. تو فقال یا رسول اللہ ابتا حاضی فلبس ہا یوم الجمعت ویدا جا کل وفود. تو وہ بڑا بہترین شاندار جوڑا تھا لیکن تھا ریشمی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور لوگوں کو بھی اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ ریشم پہننا ممنوع ہے، یہ حکم ابھی آیا نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور لوگوں کو بھی اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ ریشم پہننا ممنوع ہے، یہ حکم ابھی آیا نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درخواست کی بطور مشورہ کہ اللہ کے رسول، یہ جوڑا بڑا شاندار ہے، آپ خرید لیجئے، جمعہ کے دن آپ اس کو زیب تن فرمائیں، یا جب وفود یعنی بیرون علاقوں سے لوگ آپ کی ملاقات کے لیے آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوتے ہیں ڈیپوٹیشن، تو ان وفود کی ملاقات کے وقت آپ اس کو زیب تن فرمائیں. قال انما یلبس ھذی من لا خلاق له. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ لباس تو وہ آدمی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وہ ریشم ہونے کی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مومن جو ہے مرد، اس کے لیے اس لباس کی اجازت نہیں. فوتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بهلال فارسل الى عمر بهلتي. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تو بات ہو گئی, قصہ ہو گیا. اس کی کچھ مدت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے ہی کچھ جوڑے سوٹ آئے, اسی طرح کے سفید ریشم کے بڑھیا قسم کے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تو اب حضرت عمر کے پاس جب وہ جوڑا آیا فقال کیف البسها وقد قلت فيها ما قلت, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آپ یہ جوڑا مجھے عنایت فرما رہے ہیں, حالانکہ ایسی ایک لباس کے سلسلے میں آپ پہلے یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ اس کو ایسا آدمی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو, تو میں کیسے پہنوں گا اس کو, آپ مجھے تو عنایت فرما رہے ہیں. قال انی لم اوتے کہا لتلبسہا ولیکن تبیعہا او تکسوہا, تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے دیا اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تم پہنو, میں نے اس لیے نہیں دیا کہ تم پہنو بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم بیچو اور بیچ کر کے اس کی جو قیمت آئے اس سے فائدہ اٹھا, یا پھر کسی ایسے آدمی کو دو جو پہن سکتا ہو. عورتیں ہیں گھر کی, گھر کی عورتیں ہیں, ان کے لیے پہننے کی اجازت ہے, پہن سکتے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ریشمی کپڑا دیا اور وہ پہن کر کے آ گئے حضور کی مجلس میں, حضور نے دیکھا تو ناراض ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اس لیے تھوڑا دیا تھا کہ تم پہنو, فوراً گئے اور اس کو پھر اپنے گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے پہننے کے لیے تھوڑا, اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہدیے میں ملے جس کا شرعاً اپنے لیے استعمال کرنا درست نہ ہو, تو اس کا دوسرا مصرف اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے فائدہ اٹھانا, یا جس سے جو آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہو اس کو دینا, یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. بعض نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں, بھائی کائی کو سسرال میں سے ملی ہے, تو سسرال میں سے ملی تو پہننا واجب ہے, سسرال انہوں نے دی. بھائی مردہ کے لیے سونا پہننا ممنوع ہے, آپ کے لیے پہننا جائز نہیں, تک وہاں سے ملی ہے تو ملی ہے تو آپ اپنی بیوی کو ہی دے دو وہ پہنے, اس کے لیے پہننا جائز, ماں کو دو, بہن کو دو, بیٹی کو دو, دے سکتے ہیں, اور یا بیچ کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدیے میں دی گئی ہوئی چیز بیچ کر کے اس کی قیمت سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, بعد لوگ اس کو بھی ذرا یہ سمجھتے ہیں. دیکھو یہاں حضور دے رہے ہیں ہدیہ, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہدیہ ہے, پھر بھی حضور فرماتے ہیں میں نے اس لیے نہیں دیا کہ تم پہنو, بیچ کر کے آپ خود اجازت دے رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہدیہ میں ملی ہوئی چیز بھی بیچ کر کے اس کی قیمت سے فائدہ, بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں, پھر کسی نے اگر کسی کو دیا گیا ہو ہدیہ اور اس نے بیچا ہو تو پھر بعد میں کہا میں نے آپ کو ہدیہ دیا تھا آپ نے بیچ کر کے, آپ نے ہدیہ دیا اب آپ فارغ ہو گئے ہیں, اب پھر آپ پر اس پر جو ہے چوکی داری پہرا بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہنا کہ نہیں پہنا. اچھی بات. فارسل بیا عمر الى اخل له من اہل مکہ قبل ان یسلم, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے, رضائی بھائی, بات کہتے ہیں ان کے ایک اللاتی بھائی تھے, ان کے وہ اخیافی بھائی تھے, تو ان کے پاس ہدیے میں بھیج دیا جو مکہ میں رہتے تھے, وہ ابھی تک اسلام لائے نہیں تھے, تو مسلمان اب تک ہوئے نہیں تھے, تو ان کے لیے وہ رکاوٹ نہیں تھی, ان کے لیے ہدیے میں بھیج دیا. بس یہاں تو غیر مسلم رشتے دار کے ساتھ حسن سلوک کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. باب لا یسب والدی, اس باب میں بتلاتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے, برا بھلا نہ کہے. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان قال حدثني سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وانهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر ان يشتم الرجل والديه, فقالوا كيف يشتم, قال يشتم الرجل فيشتم اباه وامه. حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے یہ کبیرہ گناہ ہے. اب یہ چیز صحابہ کے ذہن میں آ نہیں سکتی تھی, بھئی ماں باپ کو گالی کون دے گا, کیسے دے گا. فقالوا کیف یشتموا, کہ ماں باپ کو کیسے گالی دیا ہے, وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, سمجھ میں آنے والی بات نہیں. دیکھو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کوئی بات نہیں ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بیٹا ماں باپ کو منہ در منہ گالی دے گا, ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں, لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا. اس زمانے کے اعتبار سے جو شکل ممکن تھی وہ آپ نے بتلائی تاکہ اس سے بھی لوگ بچنے کا اہتمام کریں. قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینے کا ایک مطلب یہ نہیں کہ سیدھی گالی دے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے اوپر گالی پڑنے کا ذریعہ بن جائے, کسی دوسرے کو گالی دی ماں کی, اس کے جواب میں اس نے اس کی ماں کی گالی دی. اب ظاہر اگر وہ اس کو ماں کی گالی نہ دیتا تو جواب میں وہ اس کو اپنی ماں پر گالی پڑنے کا یہ ذریعہ بنا, یا اپنے اس کے باپ کو گالی دی تو اس نے جواب میں باپ کو گالی دی. معلوم ہوا آدمی کسی کام کے لیے سبب اور ذریعہ بنتا ہے, وہ بھی اسی حکم میں ہے, اس لیے منع کیا. یہ کیسے گالی دے گا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو اس کے باپ گالی دے وے اور یہ اس کے جواب میں اس کے با یا باپ یا ماں کی گالی دے, تو یہ گویا ماں باپ کو خود گالی دینا ہوا. یا گالی نہیں دی کسی کو, کسی کے ساتھ کسی کی پٹائی کر دی, تو جو کمزور آدمی ہوتا ہے جس کی پٹائی کی جاتی ہے, جو جواب میں پٹائی تو نہیں کر سکتا لیکن زبان اپنی چلا لیتا ہے, تب پٹائی کر دی ناحق جس کے جواب میں اس نے گالیاں دی اور ماں باپ کی گالیاں دی, تو گویا اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے کا ذریعہ بنا. یہ گناہ ہوگا, یہ کبیرہ گناہ ہے. دیکھو یہ کام دوسرے نے کیا لیکن ہم اس کے ذریعہ بنے, تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبائر میں سے شمار کرا رہے ہیں, اور اس کی جو تفصیل بتلائی حضور نے یہی بتلائی. اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو جس کے نتیجے میں ہمارے ماں باپ پر گالی پڑے تو ہم گویا کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جریج قال سمیت محمد بن الحارث بن سفیان یزم ان عروۃ بن عیاض اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ونہم یقول من الکبائر عند اللہ تعالی ان یستصب الرجل لوالده. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ہی کی یہ روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے یہاں یہ گناہ کبیرہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے لیے گالی پڑنے کا ذریعہ اور سبب بنے. وہی بات جو اوپر آ گئی, باب عقوبت حقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی کی سزا, یعنی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی سزا. حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا وینب بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ذنب اجدر ان يعجل لصاحب العقوبۃ ما يدخر له من البغی وقطیۃ الرحم. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی گناہ جس کے کرنے والے کو اس کی سزا فوری طور پر جلدی ملے اس گناہ سے بڑھ کر نہیں, کوئی گناہ جس کے کرنے والے کو اس کی سزا فوری طور پر ملے ما یدخر الگ, آخرت کی جو سزا اس کو ملنے والی ہے وہ تو الگ, اس کے دنیا کے اندر فوری طور پر ملے, ظلم اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑنے سے بڑھ کر نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. ویسے تو قدرت کا دستور یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ان سارے گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتے, دنیا تو خالی دار الاسباب ہے, وہاں دار الجزا جو ہے وہ تو آخرت ہے. نیکی کے کام کا نیک بدلہ بھی آخرت میں ملے گا, برے کام کے برے بدلے بھی سزا بھی آخرت کے اندر ملے گی, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھار جو ہے برے کام کا کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. تو جن گناہوں کی سزا آخرت میں تو ملنے والی ہے لیکن دنیا میں بھی فوری طور پر دی جاتی ہے, اس میں یہ بھی ہے ماں باپ کی نافرمانی, رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی. حدثنا الحسن بن بشری قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة قال الله ورسول عالم قال هن الفواحش وفيهن العقوبة ألا أنبئكم بأكثر الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وكان متقيا فاحتفظ قال والزور. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ زنا شراب پینے اور چوری کرنے کے متعلق کیا کہتے ہو؟ یعنی کوئی آدمی زنا کا ارتکاب کرے، بدکاری کرے، شراب پیے، چوری کرے، اس کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے؟ تو راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس پر کیا سزا ہوگی. قال ہن الفواحش وفیہن العقوبۃ، اس پر حضور نے فرمایا یہ سب برے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا بھی ملے گی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ تم کو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں، کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الشرک باللہ عز و جل، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ حقوق الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا. اور پھر راوی کہتے ہیں حضور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے آپ ایک دم، اور سیدھے بیٹھ کر کے آپ نے فرمایا اور جھوٹ بولنا، بعض روایتوں میں جھوٹی قسم کو بتلایا ہے، یہ مزید اس کی اہمیت بتلانے کے لیے. باب و بکائل والدین. حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن زیاد بن مخراق عن تیسلۃ انہ سمع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وانہم یقول بکاء الوالدین من العقوق والکبائر. یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ ماں باپ کا اولاد کی نافرمانی اور بد سلوکی کی وجہ سے رونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یعنی اولاد کیا، یعنی اولاد بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ براہ راست اولاد نے ماں باپ کو کچھ نہیں کہا، نہ برا بلا کہا، نہ گالی دی، لیکن حرکتیں ایسی ہیں کہ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے اور ماں باپ روتے ہیں، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اس کے حق میں، اولاد کیا. اللہ تعالی ہماری حفاظت. مولانا کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، دعا کریں، حالت سیریس ہے. ماں باپ پر کیسے بد دعا دے ہوئے تو کیا اللہ کی لعنت ہے؟ تو ساسو سسرے کا کیا حکم اگر ان کی طرف سے زیادتی ہوئے تب؟ بہرحال یہ جو خسر اور ساس جو ہیں وہ بھی ایک حکمن ماں باپ ہی کی طرح ہیں، ان کے ساتھ بھی بلائے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی طرف سے زیادتی ہو تو برداشت کریں، جیسے ماں باپ کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے تو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نو مہینے کی لڑکی کے بعد سر کے بال کاٹ کر سرخے کر سکتے ہیں ان کو، یعنی اتنی چھوٹی بچی ہے اس کے بال کاٹنے کی گنجائش ہے. شیئر بازار میں شیئر خریدنا اور بیچنا جائز ہے یا نہیں، کون سے شیئر جائز کون سے نہ جائز؟ کیونکہ اکثر علماء حضرات کو میں نے یہ دھندا کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک رسالہ ہمارے یہاں سے گجرات میں شائع ہوا تھا، تو یہ سوال ایسا نہیں کہ اس کا ایک دو منٹ میں یہاں مجلس میں جواب دیا جائے، وہاں سے منگوا لو، اس میں تفصیل ہے. عورتوں کے لیے نقلی انگوٹھی، مثلا بکسرا کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اور بکسرا کی چوڑیاں پہننا جائز ہے، اگر اس کے اوپر چاندی چڑھی ہوئی ہے، سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے تو، ورنہ ویسے اگر کسی اور دھات کی بنی ہوئی ہے تو نہ پہنے. ایک آدمی زکات لینے کا حقدار تھا، ایک سے دس رمضان میں اس کے پاس روپیہ 10,000 جمع ہو گئے، کیا اس کے بعد یہ زکات لینے کا حقدار رہے گا؟ 10,000 ہی نہیں، اتنی رقم جو نصاب کم سے کم نصاب کے برابر ہے. چاندی کا نصاب ہے 612.35 گرام چاندی، تو 612 گرام چاندی کتنے کی آتی ہے؟
جی
کیا پانچ ہزار کی مان لو، پانچ ہزار کی تو پانچ ہزار جہاں آ گئے اب اس کے لیے زکات لینا جائز نہیں. یہ دس پانچ ہزار کے بعد جو دس ہزار تک کی لی ہے وہ ان کی جائز نہیں ہے اور ان کی ادا بھی نہیں. اور اپنے شوہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ کشمیر پنجگنی پھرنے جا سکتی ہے؟ ویسے یہ گھومنے پھرنے کا جو آج کل عورتوں کے ساتھ سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہوا ہے اس کا کوئی ثبوت کہیں اس طرح ہمارے اسلاف کے زمانے میں کہ اس طرح لے کر جاتے تھے؟ یہ کہیں دیکھا نہیں ہے. عورتوں کو تاکید کیے قرن فی بیوتی کن فلا تبرج تبرج الجاہلیت الاولی، کسی ضرورت کی وجہ سے نکلنا بھی ہے تو پھر شریعت نے جو ہدایتیں حجاب کے سلسلے میں دی ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے جائے. باقی یہ گھومنے پھرنے والا مسئلہ جو ہے خاص کر کے عورتوں کا سمجھ میں نہیں آتا. ضروری دریافت یہ کہ ہماری سوسائٹی میں مدرسہ پڑھنے کا وقت 7:30 پر شروع ہوتا ہے. وقت مقررہ پر بچہ اور استاد حاضر ہو جاتے ہیں مگر استاد صاحب مدرسہ کے وقت میں شروع میں 30-35 قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کیا مدرسے کے وقت میں قرآن شریف کی تلاوت یا کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ مدرسے کے وقت میں تو جو اپنی ذمہ داری ہے وہی ادا کی جائے. آپ اپنی پوری ذمہ داری ادا کر چکے اس لیے کہ جو وقت ہے وہ تقریباً اس وقت میں بچوں کے اوپر ہی محنت کی جانی چاہیے. سارے ان کا سبق سن چکے، سبق دے چکے، پڑھا چکے، اب بچے یاد کر رہے ہیں اور واقعتاً اب کوئی اور کام باقی نہیں رہے گا اور فارغ بیٹھے ہیں تو اس صورت میں اپنے طور پر تلاوت کرنے کی گنجائش ہے. لیکن اس میں بھی احتیاط چاہیے. باقی یہ جاتے ہی تلاوت شروع کر دی یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے. اپنا کام شروع کرے جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر، اللہم صلی و سلم علی سیدنا و لانا محمد وعلى آل سيدنا ولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما. والدین کے حقوق کو پہچان کر اے اللہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اے اللہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو نوجوان اپنے والدین کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں یا ان کی طرف سے والدین کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، اے اللہ ان کو اپنی ان کوتاہیوں کا احساس عطا فرما کر اے اللہ اس کی سچی پکی توبہ نصیب فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذ کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.